السلام. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله مولانا العظيم اللهم أرنا حقا حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين محترم حضرات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے سورہ زاریات آیت نمبر 56 کی آیت کی تلاوت کی سعادت حاصل کی اور اس کے بعد میں نے دو دعائیں کی. ایک دعا اللہم ارنا حقا حقا اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا وارزقنا اتباعہ اور ہمیں توفیق عطا فرما ہمیں اتنی ہمت عطا فرما کہ ہم اس کی اتباع کر سکیں. میرا بھی تجربہ یقینا آپ کا بھی ہوگا کہ کئی چیزیں ہمیں سچ محسوس ہوتی ہیں حق محسوس ہوتی ہیں لیکن کچھ وقتی پریشانیوں کے سبب کچھ وقتی چیزوں کے سبب کسی اور بھی کوئی بھی سبب ہو سکتا ہے کہ ہم اس کے پیچھے نہیں جا سکتے یا اس کو اختیار نہیں کر سکتے. ایک وقت تک کہ ہمیں سامنے آگے ہاں جی داڑھی رکھنا سنت ہے اور اسلام میں اور کفر میں فرق نماز ہے نماز پڑھنی چاہیے لیکن کوئی ہو سکتا ہے کہ دکان کے معاملات ایسے ہوں یا جاب کے کچھ معاملات ایسے ہوں اور وہ ہم نہ کر پا رہے ہوں تو یہ توفیق خالصتاً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے اور اس کی دعا بھی کرنی چاہیے. اللہم ارنا حقا حقا وارزقنا اتباعہ اور مجھے توفیق عطا فرما کہ میں اس کی اتباع کروں. وارنا باطلا باطلا اور مجھے باطل کو غلط کو غلط ہی دکھا اور اسے بچنے کی توفیق عطا فرما آمین. اس کے بعد سورۃ طہٰ کی آیات ہیں جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا یا ظہور نبوت ان کا ہوا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری یا رب العالمین میرے لیے کھول دے میرے سینہ اور آسان کر دے میرے معاملات یا قولی تاکہ میری زبان کی گرہ کھل جائے اور میں لوگوں تک تیرے دین کا پیغام آسانی سے پہنچا سکوں. ہمارے آج کے موضوع کی طرف آتے ہیں. فکر آخرت کے حوالے سے ہم آج گفتگو کریں گے. قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان بہت ساری نعمتوں میں سے عطا فرمایا ہے کہ جو ہماری ان زندگی کی نیڈز ہیں ضروریات ہیں کہ جس کے بغیر زندگی کا تصور نہیں ہے. جس طرح آکسیجن کے بغیر زندگی کا تصور نہیں ہے جس طرح کھانے پینے کے بغیر زندگی کا تصور نہیں ہے بالکل اسی طرح ہدایت کے بغیر زندگی کا تصور نہیں ہے. وہ آدمی بھی زندہ ہوتا ہے کہ جس کو ہدایت نہیں ملتی لیکن اس کی زندگی میں اور کسی چوپائے کی زندگی میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جو ہدایت کے بغیر زندہ ہیں اولئک الانعام یہ لوگ چوپایوں کی معنی میں بل ہم اول یا اس سے بھی زیادہ جائے گزرے ہیں. تو اس ہدایت میں اللہ تعالیٰ نے بار بار جو ذکر کیا ہے وہ آخرت کا ذکر کیا کہ دیکھو تمہیں ایک دن آنا ہے کہ جس دن تم سب کے سب کو میرے پاس جمع ہونا ہے اور تم سے حساب کتاب ہوگا ایک ایک بات کا تم سے پوچھا جائے گا. اسی حوالے سے انشاءاللہ عزیز آج کی گفتگو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا کہ انسانی زندگی ایک مقصد کے تحت ہے اور جس نے اس مقصد کو پا لیا اسی نے بامقصد زندگی گزاری اور جو اس مقصد کو بھول گیا اس مقصد کے مطابق زندگی گزار نہیں سکا وہ بے مقصد زندگی ہے بیکار زندگی ہے. اور جو بامقصد زندگی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا سورہ زاریات آیت نمبر 56 وما خلقت الجن اور نہیں تخلیق کی ہم نے جنوں کی والانس اور انسانوں کی الا لیعبدون مگر صرف اس لیے سوائے اس کے کہ وہ میری بات کریں اور ان کی تخلیق کا کوئی مقصد نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان اشرف المخلوقات میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کریں. اب جو لوگ زندگی کو ذمہ داری کے ساتھ ادا کر رہے ہیں وہ بامقصد زندگی گزار رہے ہیں اس کے حوالے سے سورہ نور آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں. رجال اللہ تلہیم تجارتوں والی یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ترغیب نہیں دیتی, جن کو نہیں روکتی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے کسی کسی قسم کی بھی تجارت اور نہ کسی قسم کی لین دین. تجارتوں والا رائی عن ذکر اللہ اللہ کے یاد سے نہیں روکتی. ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ یخافون یوماً, یہ ڈرتے ہیں اس دن سے, تتقلب فیہ القلوب والابصار, کہ جس دن پھیر دیے جائیں گے, پلٹ دیے جائیں گے دل بھی اور آنکھیں بھی. تو ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ایک خشیت کا ان کا معاملہ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں کہ ہمارا کوئی عمل خدا نخواستہ ایسا نہ ہو جائے کہ جس کی جواب دہی آخرت میں کرنی پڑ جائے. اسی طرح ایک طرز عمل سورہ نازعات کی آیت 40 اور 41 میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ بندہ مومن کے جو اصل زندگی کا معاملہ ہے اس میں وہ زندگی کیسے بسر کرتا ہے. وہ اما من خواب اور مقام رب ہی, اور جو ڈر گیا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے, جس نے خشیت اختیار کیا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے, وہ نفس آنے با, اور اس نے اپنی نفس کو, اپنے خواہشات نفس کو اپنے قابو میں رکھا, تو اللہ تعالیٰ بشارت دیتے ہیں فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى, تو اس کا آخری ٹھکانہ جنت ہی ہے. ہو سکتا ہے اس دنیا کے اعتبار سے تو کافی بہت ساری مشکلات پیش آئے, بہت ساری پریشانیاں آئیں, صحیح بات پر عمل کرنے کے اعتبار سے, بہت چھوٹی مثال, سچ بولنا چاہیے. کوئی معاشرہ کوئی مذہب یہ نہیں کہتا کہ جھوٹ بولنا چاہیے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سچ کا عموماً ایک نقصان ہے. کسی سے غلطی سے کسی گاڑی پہ چوٹ لگ گئی, چھوٹا موٹا ایکسیڈنٹ ہو گیا, اب اگر وہ باہر نکل کے گاڑی سے نکل کے بولتے ہیں ہاں جی غلطی میری ہے, تب وہ اس کا ایک معاملہ فیس کرنا پڑتا ہے, باقاعدہ آگے تک جاتا ہے پھر معاملہ. کوئی قیدی اگر کسی جیل میں کٹہرے میں بول دے کہ ہاں جی یہ غلطی میری ہے, اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ سزائیں ملتی ہیں. تو اس دنیا کے اعتبار سے تو ہر حق بات کا مسئلہ ہی رہتا ہے, ہر حق بات پہ سزائیں ملنی ہے, ہر حق بات پہ کوئی نہ کوئی مشکل ہی آتی ہے. تو جس نے اس دنیا میں اپنے آپ کو قابو میں کر لیا, اپنی خواہشات نفس کو اپنے قابو میں کر لیا, تو وہی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ آخرت میں کامیاب ہے. ترمذی شریف کی حدیث, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الکیس من دانا نفسہ, لوگ صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عقل مند کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عقل مند وہ ہے جس نے اپنے خواہشات نفس کو اپنے قابو میں کر لیا, وہ عامل علی ما بعد الموت, اور زندگی کے اس حصے کے لیے محنت کی جو اس موت کے بعد آنی ہے, وہ عاملہ, اور اس نے عمل کیا دماغ بادل ماؤ جو بعد میں آئی ہے. اور اس کا معاملہ کیا ہے انشاءاللہ شاء کوشش یہ کروں گا کہ ذرا جلدی اپنی گفتگو آپ کے سامنے رکھ دوں, اور پھر آخر میں قیامت کے اعتبار سے جو احادیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں. اسی میں سے ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ زندگی اور اس دنیا کی زندگی اور آخرت کا کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا کی زندگی ایسی ہے کہ چھانٹے مارتا ہوا سمندر ہو اور اس میں تم اپنی انگلی ڈالو, اور اس انگلی میں جتنا پانی کیا جائے وہ دنیا کی زندگی ہے, اور باقی پورا یہ چھانٹے مارتا ہوا سمندر یہ آخرت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی آخرت کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم حضرت, اس کے بعد آتی ہے موت. آپ کے سامنے ایک بات رکھی آخرت کے اعتبار سے کیا سوال جواب ہونے, کیسے سوال جواب ہونے, اور اب بات آ رہی ہے موت کی. یہ واحد شے ہے کہ جس کا انکار کوئی نہیں کرتا, چاہے وہ ہندو ہو, چاہے وہ مسلمان ہو, چاہے وہ کسی خدا کو نہ مانتا ہو, دہریا کہتے ہیں اس کو, ہر کوئی مانتا ہے کہ ہاں واقعی موت آنی ہے, یہ بالکل بروقت ہے, کوئی ایسا نہیں جو اس سے بچ جائے. مثال کے طور پہ اگر اس سے بچنا ممکن ہوتا, ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ انبیاء کرام جو ہوتے ہیں بہت متقی ہوتے ہیں, بہت تقوی والے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بہت بچنے والے ہوتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو بھی یہ معاملہ پیش آیا, انہوں نے بھی دنیا سے پردہ فرمایا. کوئی بہت بڑا سائنسدان ہو, آئنسٹائن ہو, نیوٹن ہو, آئنسٹائن کی ایرہ میں آج ہم سانس لے رہے ہیں, نیوٹونیم دور ایک گزار کے آ چکے ہیں, تو اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بڑے گزرے ہیں, لیکن ان کو بھی موت آ گئی. تو اس موت سے کوئی مفر نہیں. قرآن پاک میں تین دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا, فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جاندار کو اس موت کا مزہ چکھنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے بھی کہا کہ موت کو لازمی آنی ہے, اور ان الموت لسکرات, اور بے شک موت کی یقیناً سختی بھی ہے, لیکن اس سختی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو معاملات ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ جن فرشتوں کو بھیجتے ہیں تو ایک فرشتے ان پہ آتے ہیں جنہوں نے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کی باتیں نہیں مانی ہوتی ہیں, اور دوسرا معاملہ ان کے ساتھ فرماتے ہیں وہ فرشتے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان بندوں پر آتے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں زندگی گزاری ہوتی ہے، یعنی کہ ہم بات سمجھ کے آ چکے با مقصد زندگی گزاری ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم وہ بات کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن نسائی کی حدیث ہے، من مات فقط قامت قیامته، کہ جس کی موت آ گئی زندگی کی اس کی تو قیامت قائم ہو گئی، اس سے تو فوری طور پہ سوال جواب شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر انسان کے تین بھائی ہوتے ہیں، ایک بھائی اس وقت زندگی میں اس کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے، یعنی کہ اس کی موت کے فوراً اس وقت ساتھ چھوڑ جاتا ہے جب اس کا جنازہ اس کے گھر سے نکل جاتا ہے، اس کا وہ بھائی جو مال و اسباب کہلاتا ہے وہ بھائی گھر پہ ہی رہ جاتا ہے، پورا گھر جو اس نے بڑی محنتوں سے بنایا، اس گھر میں سال سامان بڑی محنت سے لے کر آیا، تمام کی تمام چیزیں وہیں رہ جاتی ہیں۔ دوسرے بھائی وہ رشتے دار ہیں، وہ احباب ہیں، وہ دوست ہیں، وہ یار ہیں جو ہر مشکل میں اس کے ساتھ ہوتے تھے زندگی کے معاملے میں، قبر کے اندر دفنایا اس کو، اس کے لیے دعا کی اللہ اللہ کرتا ہے۔ اور تیسرا بھائی ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے، اور وہ ہیں اس کے اعمال، چاہے وہ بد اعمال ہوں چاہے نیک اعمال، بد اعمال ہوں گے تو اس کو جہنم کی طرف لے کر جائیں گے، نیک اعمال ہوں گے تو اس کو جنت کی طرف لے کر جائیں گے۔ تو یہ تیسرے بھائی کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کہ جب بھی کوئی بھی عمل کریں تو دیکھنے کہ میرا یہ عمل مجھے کس طرف لے کر جائے گا، ہر عمل کہیں نہ کہیں گائڈ کر رہا ہوتا ہے، ہر عمل معاشرے میں کوئی نہ کوئی اثر چھوڑ رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حوالے سے اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی انسان سے تقاضا کرتے ہیں، سورہ آل عمران آیت 104 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَمُوتُنَّ، اور دیکھو تم ہرگز نہ مرنا، إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ، سوائے اس کے کہ تم اللہ کے فرما بردار بندوں میں سے ہو۔ موت کا کوئی وقت معین نہیں ہے کہ 12:10 پہ ہی آنی ہے یا 60 سال میں ہی آنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے پوچھا آپ کی امت کی عمر کیا ہوگی، مطلب حضرت نوح علیہ السلام کا آپ کو جیسے پتا ہے 950 سال صرف تبلیغ کے حوالے سے قرآن پاک میں ذکر ہے، یقیناً اس سے پہلے انہوں نے ایک جوانی دیکھی ہوگی، پھر ایک بلوغت کا معاملہ دیکھا ہوگا، عقل و شعور کے اعتبار سے قرآن بتاتا ہے 40 سال کی عمر میں بلوغت آتی ہے، عقل و شعور اس حوالے سے یہ صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے میں بالکل ممیز ہو جاتے ہیں، بالکل کلین ہو جاتے ہیں کہ وہ صحیح اور غلط کا فیصلہ کر سکتے ہیں، اور 950 سال انہوں نے تبلیغ کی صرف، اور پھر یقیناً ان کی آگے کی زندگی، تو وہ تو ہم سے بہت آگے بڑھ جائیں گے اللہ کے نبی وسلم اعمال کے اعتبار سے، اور جنت میں بہت اونچے اونچے مرتبے حاصل کر لیں گے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں ہماری عمریں اتنی نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 60 یا 70 سال ہماری عمر، میری امت کی عمر، یہ وہ عمر ہے جو ہمیں گزارنی ہے۔ تو اس کے حوالے سے بھی کوئی شیور نہیں کہ آج اگر میں 25-30 سال کا ہوں تو ابھی میرے پاس 30 سال اور ہیں، 35 سال اور ہیں، 60 یا 70 سال کی عمر میں مجھے مرنا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں 20-25 سال کی عمر میں آج ہارٹ اٹیکس بھی ہو جاتے ہیں، ہارٹ فیلئرز بھی ہو جاتے ہیں، یہ ڈائبٹک کی بیماری ہو جاتی ہے نوجوان لڑکوں کو، بلڈ پریشر کے مریض ہیں نوجوان لڑکے، بوڑھوں کی تو باقی الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری ان کو نعمتیں دی ہیں، اس بار سے کہ جتنی بیماریاں ہوتی ہیں اس میں ان کے برے اعمال بھولتے جاتے ہیں، تو اس اعتبار سے نوجوانوں کو یہ فکر کرنی چاہیے کب کس وقت ہمارے دنیا سے بلاوا آ جائے اور ہمارا یہ امتحانی زندگی کے اوراق بند ہو جائیں۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور دیکھو ہرگز نہ مرنا، مطلب صرف اس حال میں کہ تم اللہ تعالیٰ کے فرما برداروں میں سے ہو۔ مطلب حضرت یہ تو آپ کے سامنے بات آ گئی کہ یہ سفر اخرت کے حوالے سے پہلی بات ہے کہ ہر نفس کو، ہر جان کو موت کا مزہ لازمی چکھنا ہے۔ اب موت کے مرحلے پر ہی اللہ کی طرف سے ثواب یا عذاب کا معاملہ آ جاتا ہے، یا تو عنایات ہوتی ہیں یا سختیاں ہوتی ہیں۔ نافرمان کا انجام جیسے آپ کے سامنے رکھا، جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتے ہیں تو اگر وہ کسی نافرمان پہ آتے ہیں تو کیا معاملہ ہوتا ہے، وہ آپ کے سامنے رکھا ہوں سورہ محمد آیت نمبر 27 اور 28 کے حوالے سے۔ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور پھر کیا حال ہوگا اس وقت جبکہ ملائکہ ان کی جان یا ان کی روح قبض کریں گے، فرشتے ان کی روح قبض کریں گے، یَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ، وہ مارتے ہوں گے ان کے چہروں پر۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی ہم نے الحمد للہ بقرعید گزاری ہے، تو جو گائے آرام سے نہیں گر رہی ہوتی اس کو قصائی مارتا ہے منہ پہ، تھوڑا کر کے منہ پہ مار رہا ہوتا ہے اس کو، يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ، اور وہ اس میت کے منہ پہ مار رہے ہوں گے کہ اس کی روح جو ہے نا اور تکلیف سے نکالنے اس آدمی کس کس کے اس کے منہ پہ مار رہے ہوں گے، وہ ادوارا ہوں اور اسے پیٹوں پہ مار رہے ہوں گے۔ فقی فیض توفت ہوں الملائکہ یضربون وجوہہم وادبارہم ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ، اس لیے کہ انہوں نے پیروی کی اس چیز کی جس نے اللہ کو بیزار کیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ ان سے بیزار تھا. وہ کرے ہوں رضوان ہوں، اور انہوں نے وہ اعمال کیے جنہوں نے اللہ کی رضا کو ناپسند کیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کو ناپسند کر دیا، جس کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا. فاحبط اعمالہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جو بھی اعمال تھے ان کو حد کر دیا، ضائع کر دیا، ختم کر دیا. وہ اپنی صحیح تو بہت سمجھتے رہے کہ میں نے اتنے لوگوں کو کھانا کھلایا ہے، اتنی دیگیں میں نے فلاں مزار میں بھجوائی ہیں، اتنے میں نے قرآن خوانیاں کروائی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاحبط اعمالہم، وہ جتنے بھی اپنے صحیح سمجھتے رہے کہ میں نے بہت نیک اعمال کیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام کے تمام اعمال کو ضائع فرما دیا. اس کا کنٹراس بھی ہے سورہ نحل آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اچھے لوگوں کی طرف یہ فرشتے جاتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہوتے ہیں، ان کے کیا معاملہ ہوتا ہے. الذین توفاهم ملائکۃ طیبین، جب ملائکہ فرشتے جاتے ہیں طیب لوگوں، اچھے لوگ، نیک لوگوں کی روحیں قبض کرنے کے لیے، یقولون، تو وہ کہتے ہیں سلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی ہو. ادخلوا الجنہ، داخل ہو جاؤ جنت کی طرف، داخل ہو جاؤ جنت میں، بما کنتم تعملون، ان اعمال کے سبب جو تم کرتے رہے تھے. ایک تو ان کو ویلکم بھی کیا جا رہا ہے، اور ان کو فرشتے بھی بڑے پیار سے بات کر رہے ہیں ان سے. اور یہ وہ نازک ترین لمحہ ہوتا ہے کہ جب بھی کسی آدمی پہ آتا ہے تو وہ آدمی کہیں بھی جا سکتا ہے. مطلب اگر یہ ہماری پہلی سٹیج ہو گئی کہ موت آ گئی، یعنی کہ اس دنیا سے ہم انتقال کر گئے، اب اس دنیا سے انتقال کرنے کے بعد کہاں گئے؟ وہ کہلاتا ہے عالم برزخ. اب برزخ کا معاملہ یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ برزخ قبر ہی کا معاملہ ہو، کہ جو آدمی ہو سکتا ہے کوئی سمندر میں ڈوب کے مر جائے تو اس کا برزخ سمندر ہے، کسی آدمی کو کسی بہت بڑی ویل مچھلی نے کھا لیا اس کا برزخ اس ویل مچھلی کا پیٹ ہو جائے گا، اور جو عام آدمی ہے میری طرح، جو جن کا نہ سمندر میں جانا ہوتا ہے نہ ہوائی جہاز میں زیادہ سفر کرنا ہوتا ہے، تو ان کا برزخ قبر ہوتی ہے، جن کو عام آدمی کی طرح دفنا دیا جاتا ہے ان کا برزخ قبر کہلاتی ہے. اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ سورہ مومن آیت نمبر 99 اور 100 کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. حتی اذا جاء احدہم الموت، یہاں تک کہ ان میں سے کسی کو آ جاتی ہے موت، یعنی کہ اس دنیا سے پردہ کر لیتا ہے. قال رب ارجعون، تو وہ کہتا ہے اے رب میرے مجھے واپس لوٹا دے. لعلی عمل صالحا، تو میں یقیناً کروں گا، مطلب اس میں کوئی شک نہیں ہے، اگر آپ مجھے واپس لوٹا دیں گے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں بہت نیک اعمال کروں گا. فیما ترک، تو جو کچھ کے میں نے پیچھے چھوڑا ہے، میرے جو بھی مال اسباب ہیں خوب آپ کے جنرل عام لٹاؤں گا، خوب آپ کی دین کی خدمت کروں گا، خوب آپ کے بندوں کے لیے اس سے ویلفیئر کے کام کروں گا. کل اللہ تعالیٰ اس کو جواب دیتے ہیں، ہرگز نہیں، ان نہا کلے متن، بے شک یہ ایک بات ہے، ہوا پا الوہا، یہ کہتا رہا تھا ہمیشہ، ہمیشہ ہی باتیں کرتا تھا. جب بھی اس کے اوپر کوئی مسئلہ آ جاتا تھا تو خوب اللہ تعالیٰ کی دعائیں کرتا تھا، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا تھا، خوب نمازیں پڑھتا تھا، چکے بھی کرنے شروع کر دیے تھے، اور ایک دفعہ وہ مسئلہ ٹل گیا، وہ مصیبت ٹل گئی. اب یہ کون اللہ، اور کیسا ویلفیئر، اور کیسا صبر، اور کیسی نماز، یہ اس کا معاملہ ہوتا تھا. نہ نمازوں سے بھی جاتا تھا، اللہ تعالیٰ کو بھی یاد نہیں کرتا تھا. تو یہ کل متن، ان نہا کل متن، بے شک وہ ایک بات تھی، یہ قانون یہ کہتا ہی رہتا تھا، کوئی اس میں خاص بات نہیں ہے، اس کا ایک دعویٰ ہی ہے. جب اس کی کوئی مصیبت آتی تھی یہ کہتا رہا تھا. وہ میو ورا ایم، اور اس کے پیچھے ہے برزخ، برزخن، ایک برزخ، الا یوم یبعثون، اس دن تک کے لیے جبکہ دوبارہ جینا ہے، جبکہ دوبارہ اس کو کھڑا کر دیا جائے گا. حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس آدمی کی موت آ گئی اس کی قیامت قائم ہو گئی، قبر میں جاتے ہی تین سوال اس سے ہو جا رہے ہیں، من ربو کا، ماں دین کا، من نبی کا، تمہارا رب کون تھا، کس دین پہ عمل کرنے والے تھے، اور کس رسول کی پیروی کرنے والے تھے. اگر تو اللہ کی بات مانی ہوگی اس زندگی میں، جو ہم ایک پرچہ حل کر رہے ہیں مسلسل اپنی ایک ایک سانس کے ساتھ، اگر ان سانسوں کو اللہ تعالی کی اطاعت کے ساتھ گزارا ہے تو بتا دیں گے اللہ ربی، اسلام دینی، محمد نبی جی، اسلام اللہ میرا رب ہے، اسلام میرا دین ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی، کوئی مسئلہ نہیں، اتنے آسان سوال. اور اگر خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، معاذ اللہ، اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اس سے اپنی پناہ میں رکھے، غیر اللہ کی عبادت کی ہوگی، کسی ایسی شخصیت کی جس کو اللہ تعالی نے عبادت کے لائق نہیں ٹھہرایا، مثال کے طور پہ نہ خود اپنے نفسی عبادت کی ہوگی، ہر غلط بات مانی ہوگی. سورہ فرقان آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں ارائیتا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دیکھا اس کو، من اتخذ الہہ ہوا، جس نے اپنی خواہش نفس کو، اپنی مرضی کو، اپنے موڈ کو اپنا معبود، اپنا خدا بنا لیا، جہاں دل چاہے دیکھ لیا، جہاں دل چاہے چلا گیا، جو دل چاہے پہن لیا، جو دل چاہے کھا لیا، یہ اپنے آپ کو الہ بنانا ہے. چھوٹی سی مثال، اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز فرض کی. اگر کوئی بولے یار فجر کی نماز نہیں پڑھوں گا، باقی 4 نمازیں پڑھوں گا، فجر کی نماز کس نے فرض کی؟ وہ بھی اللہ نے فرض کی، وہ بھی اتنی ہی فرض ہے جتنی باقی 4 نمازیں پڑھ گئے. فجر آج بہت لیٹ ہو رہی ہے، 6:30 بجے، میں اتنی جلدی اٹھ نہیں سکتا. 6:30 بجے اگر جماعت ہے تو کم از کم 6:15 بجے تو اٹھنی، کم از کم 6:15 بجے اٹھنا ہی، اتنی جلدی نہیں اٹھ سکتا. ہاں 8 بجے 10 بجے اٹھ کے پڑھ لوں گا، پھر اس سے بھی لیٹ کر کے میں زور کے ساتھ پڑھ لوں گا، الحمدللہ بقیہ 4 نمازیں پڑھتا ہوں. بقیہ 4 نمازوں پہ ایک کوشچن مارک لگانا پڑے گا کہ یہ بقیہ 4 نمازیں کس کے لیے پڑھتا ہے؟ اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے، اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے. صحیح ہے میں وہ 1 نماز نہیں پڑھا، لیکن میں 4 نمازیں تو پڑھ رہا ہوں. اچھی بات ہے، پڑھنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے اس کے لیے. لیکن اللہ تعالیٰ گم، یہ پوری 5 نمازیں اللہ تعالیٰ رمضان میں ایکسرسائز کرواتے ہیں، ورک شاپ سے گزارتے ہیں ہم سب کو کہ دیکھو تم بہت سب گرمی میں آئے ہو، 12:30 بج رہے ہیں، سب گرمی پڑ رہی ہے اور بہت دور سے پیدل چلتے ہوئے آئے ہو، تم نے فریج کھولا ایسے رمضان میں، کیا افطاری کے لیے کیا سامان ہے آج، او گھر والے تو یہ ٹھنڈا ٹھنڈا شربت بنا کے گئے، تم نہیں پیتے، کیوں نہیں پیتے؟ حالانکہ پیاز بھی وہ لگ رہی ہے، گھر والے بھی گھر پہ نہیں ہیں، صرف اس لیے نہیں پیتے کہ رب کا بھی حکم نہیں ہے. یہ وہ ایکسرسائز ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اگر تم ان 30 دنوں میں حلال سے ایک معین وقت کے لیے رکے ہو، تو اب کوشش کرو کہ بقیہ 11 مہینوں میں حرام سے بھی اسی کی بات مانو. لیکن اگر معاملہ یہ ہے کہ اس وقت تو حلال سے رک گئے لیکن گانے بھی سن رہے ہیں، نامحرم کی طرف بھی دیکھا جا رہا ہے اور فلمیں بھی دیکھی جا رہی ہیں اور غلط طریقوں سے مال بھی جمع کیا جا رہا ہے، دروازے پہ لکھوایا بھی جا رہا ہے حاضر من فضل ربی، غلط طور پر اس کو یوز کیا جاتا ہے، تو یہ تمام کے تمام معاملات اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نہیں، اس نے کسی اور کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی حدیث تئیس عبد الدیناری و عبد الدرہم، مار آنا چاہیے جیسے بھی ہے، تباہ ہو جائے، ہلاک ہو جائے، درہم اور دینار کا بندہ. تو اس اعتبار سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے. حضرت عثمان کا واقعہ آتا ہے کہ جب بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان جاتے تھے زیارت کے لیے تاکہ عبرت پیدا ہو، تو اتنا روتے کہ داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی. ساتھی پوچھتے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب جہنم اور جنت کا ذکر آتا ہے تو جنت کے ذکر پہ آپ اتنا خوش نہیں ہوتے، جہنم کے ذکر پہ آپ اتنا روتے نہیں ہیں، کیا معاملہ ہے یہ؟ اور قبرستان جاتے ہیں تو اتنا رونے لگتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ قبر پہلا پل ہے، پہلا محاذہ ہے، جو اس میں کامیاب ہو گیا وہ آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا. اور معاذ اللہ سبحان اللہ تعالیٰ ہمیں اس حوالے سے اپنے حفظ و امان میں رکھے، جو اس میں فیل ہو گیا اس امتحان، اس کا آخرت کا بھی معاملہ اللہ رحم فرمائے اعتبار سے. یہ وہ شدت تھی کہ جس سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب بھی قبرستان جاتے تھے عبرت حاصل کرنے کے لیے، تو ان کی آنکھوں سے قبروں کو دیکھ کر آنسو ٹپکنا شروع ہو جاتے تھے، اور روایت میں آتا ہے کہ ان کی داڑھی تر ہو جاتی تھی کہ ان کو پتا تھا کہ حالانکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کون، کہ غزوہ تبوک کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت دی کہ عثمان آج کے بعد تم جو گناہ بھی کرو گے وہ معاف. یہ ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے معاملہ یہ کہ جب قبرستان جاتے تھے تو اپنی وہ اس کے اعتبار سے کہ میرا کیا حساب کتاب ہوگا، ان کے آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں لگ جاتی ہیں. مطلب یہ تو ہو گیا برزخ کا معاملہ کہ قبر میں جائیں گے، اس میں سوال جواب ہوں گے. اگر اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا معاملہ رہا ہوگا اس دنیا میں تو اس میں بھی آسانی ہو گئی، اور اللہ نہ کرے کہ ایسا معاملہ نہ ہوا ہوگا تو وہ ایک بہت مشکل عمل ہوگا. برزخ کے بعد روز قیامت دوبارہ اٹھنا ہے، اس وقت کیا ہوگا؟ نافرمان جب وہاں کھڑے ہوں گے تو سورہ یاسین آیت نمبر 52 بہت ہی لرزا دینے والا معاملہ ہے. قالوا یا ویلنا، تو وہ کہیں گے ہائے ہماری کمبختی، ہائے ہماری بربادی، من بعثنا، کس نے اٹھا دیا ہم کو، من مرقدنا، ہماری آرام گاہوں سے. جیسے آپ کے سامنے پہلے میں نے بات رکھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہاں جاتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ پہلا معاملہ ہے جو اس میں کامیاب ہو گیا وہ آخرت میں کامیاب ہو گیا, اور اس میں ناکام ہو گیا اس میں آخرت میں اس کی بربادی بربادی ہے. مم باسانہ من مر فدینا, کس نے ہمیں دوبارہ کھڑا کر دیا ہماری آرام گاہوں سے. قیامت کے دن الی اشد العذاب ہو جائے گا. ایک عذاب تو وہ وہاں پہ سہ ہی رہے ہوں گے, لیکن قیامت کا جو عذاب ہوگا اس سے کہیں درجے گنا بڑھ کر ہوگا. تھوڑی سی مثال, آپ کوئی چیز سی رہے ہیں, ہلکی سی پنچ ہو جاتی ہے, کتنا درد ہوتا ہے؟ درد تو ہوتا ہے نا, لیکن وہی سوئی اگر ہاتھ میں کیل کی طرح گڑ جائے پوری, تو اس سوئی کا مقابلہ کیا اس کیل سے کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا. وہ کیل جو پوری ہاتھ میں گڑ جائے گی, پوری ہاتھ میں گھل جائے گی, کہیں زیادہ اذیتناک ہوگی بنسبت اس سوئی کے کہ جو انگلی میں غلطی سے چپ گئی. یہ معاملہ ہے بالکل قبر کے عذاب کا اور آخرت کے عذاب کا. قبر کا عذاب بہت ہولناک, بہت ہولناک, بہت دردناک ہے, لیکن آخرت کا عذاب اس سے زیادہ دردناک ہے, اس سے زیادہ ہولناک ہے, اس سے زیادہ خطرناک ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حوالے سے اپنی حفاظت میں رکھے کہ ہم اپنے اعمال کی خود حفاظت کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں عند شہر ہوں, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عند دروازہ ہیں. بہت ہی حکیم آدمی تھے. ان سے کسی نے پوچھا کہ ہمیں کتنا اختیار ہے کہ اس کے حوالے سے سوال جواب ہوگا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو بولا کہ ایک پاؤں اٹھاؤ. اس نے ایک پاؤں اٹھایا. پھر وہ کہا کہ اب دوسرا پاؤں بھی اٹھاؤ. میں دوسرا پاؤں تو نہیں اٹھا سکتا. کہ بس جتنا اختیار تمہیں ایک پاؤں اٹھانے میں, تم سے اتنا ہی سوال ہوگا. کم ہے؟ بہت کم ہے الحمدللہ. تو اس کمی اختیار جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا اسی کی ہمیں حفاظت کرنی ہے کہ اس کی حفاظت اگر آج ہم سے صحیح سے کر لی تو کل ہمارے معاملات تمام کے تمام بہت آسان ہو جائیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج کے زبان میں اگر کہا جائے تو بلینئر صحابی تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جنت میں 50 سال بعد داخل ہوں گے, 500 سال بعد داخل ہوں گے. حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس جتنی کی دولت ہے نا, تمہیں اس کا حساب کتاب دینا ہوگا. تو الحمدللہ ہم نے سے جس کے پاس یہ نہیں ہے تو اس کا یہ معاملہ آسان ہوگا کہ اس کو وہ حساب کتاب نہیں دینا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, تم سے لازمن سوال ہوگا. بہت ہی بھاری آیت میں سے, بہت ہی گرامر کے اعتبار سے بہت امپریسو اس آیت میں, تم سے لازمی سوال ہوگا نعمتوں کے بارے میں. گننا اگر شروع کریں کہ اللہ تعالیٰ کی کیا کیا نعمتیں ہیں, آس پاس نہیں سر سے پاؤں تک, سلیم الدین گنے 6 فٹ 1 انچ کے جسم پر, اور مختلف اضافہ اپنے قد کے اعتبار سے گن لیں. قد کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ یہ قد ہے تو کسی سے بات کر سکتے ہیں. ایسے بھی تو ہوتے ہیں کہ جو بالکل جن کو پتہ نہیں کیا کہا جاتا ہے, گونے کہا جاتا ہے. ہاں جی گونے کہا جاتا ہے کہ بالکل چھوٹے سے قد کے ہوتے ہیں. اگر ہم وہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ چلیں قد بھی ایک نعمت ہو. بال کتنی بڑی نعمت ہے, یہ کھال کتنی بڑی نعمت ہے کہ اس سے ہمارا سارا اندرونی نظام جو بھی ہے, ہمارے گردے, ہمارے پھیپھڑے, ہمارے دل اور پتہ نہیں کیا کیا اندر ہے, ڈاکٹر زیادہ بہتر بتا سکیں گے, ان سب کو اس نے رکھا ہوا ہے اپنے اندر. اگر یہ کھال نہ ہوتی تو ساری چیزیں بہری ہوتی, خون بہ رہا ہوتا, پھیپھڑے لٹک رہے ہوتے, دل لٹک رہا ہوتا, پوری انٹسٹائن جو ہوتی یہ لٹک رہی ہوتی. تو یہ کھال کتنی بڑی نعمت ہے, اس کھال میں جو سوراخ ہے وہ کتنی بڑی نعمت ہے. غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اگر صرف اپنے اوپر نعمتیں شمار کریں, مطلب اس جسم کے اعتبار سے, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, سورہ نحل آیت نمبر 18, سورہ ابراہیم آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سکتے. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ, تم سے لازمن سوال ہوگا قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں. اب جب بھی نظروں سے کوئی کام لے یاد رکھیں کہ اس کا حساب دینا. اور معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم نے اگر کسی کی طرف, مطلب قیامت کے دن جو محاذہ ہوگا, یہ حدیث آپ کو سنانی تھی اگلی جو ہماری ہیڈنگ ہے میدان حشر میں پیشی کا جو معاملہ ہے, اس کے بعد محاذے کی آپ کے سامنے ایک وہ ہیڈنگ ہے, اس کے تحت یہ حدیث سنانی تھی ابھی رکھ رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں تک پوچھ ہوگی کہ اگر تم نے کسی بھائی کی طرف دیکھا اس کے دل کو برا لگ گیا, اس کا بھی جواب دینا پڑے. اتنا سخت معاذہ ہے کہ تم نے اس نعمت کا غلط استعمال کیا کیوں؟ تمہیں ہم نے یہ کام اس لیے تو نہیں دیا تھا یہ نعمت. اللہ تعالیٰ اس حوالے سے ہمیں اپنی پورے اعضاء و جوارے کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنے ایک ایک فعل اور ایک ایک عمل کی توفیق عطا فرمائے, اپنی طرف سے ہم اس کی حفاظت کریں. آگے فرماتے ہیں قال یا ویلتا من بعثنا من مرقدنا, وہ کہیں گے ہائے ہماری خرابی, ہائے ہماری کمبختی, کس نے ہمیں دوبارہ اٹھا دیا یا زندہ کر دیا ہماری خواب گاہوں سے. پھر ایک معاملہ وہ بھی آتا ہے کہ اندھا کھڑا کیا جائے گا. سورہ طہ آیت نمبر 24 تک کا معاملہ آتا ہے. ومن اعرض عن ذکری, اور اس نے اعراض کیا میری یاد دہانی سے, میں نے اس کی طرف اپنی یاد دہانی بھیجی, اپنی نصیحتیں بھیجی, اپنی آیات بھیجی, اور اس نے اس سے اعراض کیا, پیٹھ موڑ لیا, گردن موڑ لی, لفٹ نہیں کرائی, قابل اعتراض سمجھا, جو بھی آپ معاملہ سمجھ لیں کہ کسی بھی وجہ سے اس نے اس کو لفٹ نہ کرایا. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا, اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اس کے لیے دنیا میں معیشت ہوگی تنگ. اب دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے سیٹ ہیں, اتنے بڑے بڑے ساہوکار ہیں, نہ نماز کے نہ روزے کے, کوئی نیک کام بھی نہیں کرتے, اور معیشت بھی تنگ نہیں ہے ان کی, جبکہ قرآن کی آیت بتاتی ہے سورہ طہ 124 کی, جس نے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کیا ان کی معیشت تنگ ہوگی. اس کو علماء کرام نے بیان فرمایا ہے کہ یہ تنگ معیشت سے مراد بے سکون معیشت ہے. مجھے بھی بڑی حیرت ہوئی جب تھوڑا سا اس حوالے سے میں نے پڑھا کہ جتنے بھی یہ لوگ کچھ دنیاوی اعتبار سے اوپر جاتے ہیں تو ایک معاملہ ان کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے حل میں مزید کا, کہ تھوڑا سا اور مل جائے تو معاملہ صحیح ہو جائے, تھوڑا سا اور میں اوپر ہو جاؤں, یہ فیکٹری اور لگا لوں, یہ ایک دکان اور میں اس کو کھول لوں, یہ ایک فلانا یہ کام اور کر لوں تو ذرا معاملہ سیٹ ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں یہ کبھی نوبت نہیں آتی. الحاکم التکاثر, تمہیں ہلاک کر دیا کثرت کی خواہش میں, کہ تھوڑا سا اور تھوڑا سا اور تھوڑا سا اور, حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی آدم کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے کہ اگر اس کو ایک وادی بھر کے سونا دے دیا جائے تو ایک اور وادی کا سوچے گا, اگر دو وادیاں دے دی جائیں تو ایک اور وادی کا سوچے گا, اس کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے. واقعتا اگر آپ اپنے آس پاس نظر دوڑائیں تو یہی معاملہ ہے. ابھی ڈش اینٹینا آ گیا تو ہمارے گھر بھی ڈش ہونی چاہیے, ڈش پرانی ہوگی کیبل آ گیا تو ہمارے گھر بھی کیبل ہونے چاہیے, اس کے یہاں یہ فریج آ گیا تو ہمارے گھر بھی وہ فریج ہونا چاہیے, یہاں تک کہ اس کا بیٹا فلانے اسکول میں پڑھ رہا تو میرا بیٹا اس سے اچھے اسکول میں پڑھے, اس کی بیوی نے یہ پہن لیا تو مجھے اس سے اچھا چاہیے خواتین کے اعتبار سے, یہ سوٹ میں نے اس پارٹی میں پہن لیا تو یہ سوٹ میں اس پارٹی میں پہن نہیں سکتی, اس اعتبار سے. تو یہ آپ دیکھیں گے ہر آدمی میں کثرت کی خواہش ہے, ایک خواہش تو چھوٹا لفظ ہوتا ہے, حوث کہنا چاہیے کہ مجھے تھوڑا سا اور مل جائے, تھوڑا سا اور مل جائے معاملہ جو ہے نا ذرا اچھا ہو جائے گا ذرا معاملہ. تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس اعتبار سے فرماتے ہیں ان لہو معیشت زن کا, یہ تو ہو گیا دنیا کے اعتبار سے, ورنہ شروع ہو یوم القیامت اعمی, اور اس کا حشر کریں گے, اس کا ہم معاملہ کریں گے قیامت کے دن اندھوں کے ساتھ. قال ربی لما حشرتنی اعمی, وہ اس دن کہے گا اے رب میرے آپ نے میرا حشر مجھے کیوں اٹھایا اندھوں کے ساتھ, مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا, وقد کنت بصیرا, جبکہ دنیا میں تو میں خوب دیکھنے والا تھا, بہت اچھی طرح مجھے سب کچھ نظر آتا تھا. اب اللہ تعالیٰ اس کو جواب دیں گے قال کذلک اتک آیات ہونا, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بالکل اسی طرح میں نے تجھے اپنی نشانیاں بھی دی تھی, جس طرح آج تم یہاں پہ یہ رو رہے ہو نا کہ تمہیں کچھ نظر نہیں آ رہا, تو میری آیات ہی تمہارے سامنے بالکل ایسی آتی تھی جیسے تمہیں نظر نہیں آ رہا ہو. قال کذلک اتک آیات ہونا فنسیتھا, لیکن تم نے اس کو بھلا دیا, اس کو لفٹ نہیں کرائی, اس کو دیکھا نہیں, اس کو پرکھا نہیں, اس کو سمجھا نہیں, وہ قزا نکل گیا ہوں مت انسا, اور بالکل اسی طرح آج ہم تمہیں بھلا دیتے ہیں جس طرح تم نے ہماری آیات کو اس قابل نہیں سمجھا تھا, آج تم بھی اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں منہ لگایا جائے, تمہاری کوئی بات بھی سنی جائے, کوئی نام اعمال کا ذکر نہیں, کوئی میزان کا ذکر نہیں کہ کم سے کم اعمال تول لیے جائیں, کوئی ذکر نہیں, آج تمہیں بھی بھلا دیا, تم نے ہمارے کلام کو لفٹ نہیں کرائی, ہماری یاد دہانی کو لفٹ نہیں کرائی, ہماری یاد دہانی سے منہ موڑ لیا, ہماری آیات سے منہ موڑ لیا, ہمارے ذکر سے ہی منہ موڑ لیا, جاؤ کدا نکل گیا تنسا، آج ہم تمہیں بھی اسی طرح بھلا دیتے ہیں. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. یہ تو تھا حضرت برزخ کے بعد قیامت کے دن اٹھنا، کوئی کسی حال میں اٹھے گا، کوئی کسی حال میں اٹھے گا. پھر میدان حشر میں پیشی کا معاملہ، یہ الگ معاملہ ہوگا. سورہ کہف آیت نمبر 47 سے 49 تک آپ کے سامنے آیت کے ساتھ ترجمہ رکھتا ہوں. فرماتے ہیں وہ یوم نسیر الجبال، جس دن چلا دیے جائیں گی یہ پہاڑ چلا دیے جائیں گے. اب آج کا سائنٹیفک ذہن مانتا نہیں ہے، پہاڑ کیسے چل جائیں گے؟ جتنے کے اوپر ہیں اس سے کئی میل زمین کے اندر ہیں، یہ کیسے چل جائیں گے؟ مطلب زمین کی سپیڈ، جو جس سپیڈ سے زمین گھوم رہی ہے وہ ہے 110,000 km/s، 110,000 km/s کے اعتبار سے یہ زمین گھوم رہی ہے. کوئی بھی شے اگر بڑی تیزی سے گھوم رہی ہو اور اسے کوئی چھوٹی شے بھی آ کے ٹکرا جائے، بہت زوردار جھٹکا آتا ہے، ہر چیز ڈسٹرب ہو جاتی ہے. اس لیے آپ نے دیکھو کہ گاڑی میں سیٹ بیلٹس ہوتی ہیں تاکہ وہ ہلکے سے جھٹکے سے بھی جو ہے نا آگے جا کے بندہ پتہ چلا اسکرین توڑتے ہوئے باہر نکل گیا، ایسا معاملہ نہ ہو، بلکہ گاڑی کے اندر ہی وہ سیفٹی وغیرہ کا معاملہ وہ کرتے ہیں. تو اگر اس زمین سے کوئی چھوٹی چیز بھی ٹکرا جائے گی تو ہمارے ان پہاڑ میں جو ایک کیل کی مانند ہے، کوئی چیز آ کے اس سے زمین سے ٹکراتی تو اتنا شدید جھٹکا ہوگا کہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے اور بالکل ایسا محسوس ہوگا کہ چلتے ہوئے آگے چلے گئے. اگر آپ میں سے کسی نے خدا نہ خاصا کوئی ایکسیڈنٹ دیکھا ہے تو پتا کیا ہے کہ اگر کوئی موٹر سائیکل والا ہو یا گاڑی والا ہو کسی چیز سے ٹکراتا ہے تو اب گاڑی اس کے کنٹرول میں نہیں ہے، ہو سکتا ہے گاڑی بند بھی ہو جائے، ہو سکتا ہے اس کے بریک فیل ہو جائے، ہو سکتا ہے ٹائر نکل جائے، لیکن گاڑی گھسٹتی ہوئی آگے تک چلی جاتی ہے اور محسوس ایسی ہوتا ہے جیسے گاڑی چلتی ہوئی آگے جا رہی ہے. اب وہ گھسٹتی ہوئی آگے تک جا رہی ہے، موٹر سائیکل والا ہو کچھ ہو. یہ اتنا شدید زلزلہ ہوگا، اتنا شدید ٹکراؤ ہوگا کہ وہ پہاڑ تک جگہ چھوڑ دیں گے اور محسوس ہوگا کہ یہ چلتے ہوئے آگے جا رہے ہیں یا گھسٹتے ہوئے آگے جا رہے ہیں. وہ ترن اب بارن، اور تم دیکھو گے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں گے کہ زمین بالکل صاف ہو چکی ہے، بالکل سلیڈ بن چکی ہوگی. وہ حشرناہم، بڑا جلالی انداز، اور ہم ان سب کے سب کو جمع کریں گے. فلم نغادر منہم احدا، اور ان میں سے کسی ایک کو بھی نہ چھوڑیں گے، جس جس کو ہم نے ازل سے ابد تک پیدا کیا ہوگا سب کو جمع کریں گے اور کسی ایک کو بھی نہ چھوڑیں گے. وعرضوا علی ربک صفا، اور وہ سب تب آپ کے رب کے حضور جمع ہو جائیں گے صف در صف. لقد جئتمونا، تم سب کے سب آ چکے ہو یقیناً ہمارے پاس. کما خلقناکم اول مرہ، جس طرح ہم نے تم سب کے سب کو تخلیق کیا تھا پہلی مرتبہ. اس کا ذکر آتا ہے سورہ آراف میں، جب اللہ تعالیٰ نے تمام کی تمام اروا کو ایک ساتھ جمع کیا تھا اور ان سے پوچھا تھا تو بھی رب دیکھوں کیا نہیں ہوں میں تمہارا رب. آلو، ان سب کے سب نے کہا تھا ایک زبان ہو کے، بلا، ہاں ہاں کیوں نہیں، شہیدنا، ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمارے خالق ہیں، آپ ہمارے پیدا کرنے والے ہیں، آپ ہمارے رب ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جیسے جیسے دنیا میں جس جس کا موقع آتا گیا، جس جس کا امتحان شروع ہوتا گیا، اس کو بھیجتے گئے اور پھر واپس اسی کی طرف جانا ہے. تو یہ مسلسل زندگی کی چین چل رہی ہے، یہ ہم دوسری زندگی گزار رہے ہیں دنیا میں امتحان کے اعتبار سے. تو تم سب کے سب آج ہمارے پاس جمع ہو چکے ہو جیسے ہم نے تمہیں پہلی دفعہ تخلیق کیا تھا. وموجال کتاب، سب سے مشکل مسئلہ کہ اب ظاہر کی جائے گی کتاب، ہر آدمی کی کتاب مختلف ہوگی. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْرِقِينَ مِمَّا فِيهِ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے مجرموں کو جنہوں نے اس دنیا میں با مقصد زندگی نہ گزاری ہو، اپنا وہ مقصد جس مقصد کے تحت وہ اس دنیا میں آئے تھے وہ مقصد پورا نہ کیا تھا، وہ مجرمین کہلائے. مُشْرِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اس سے ڈرتے ہوں گے، اس سے خوف زدہ ہوں گے جو کچھ کے اس کے اندر ہوگا، اب بڑے پریشان ہوں گے وہ اس اعتبار سے کہ یہ لوگ، یہ تو نام اعمال آ گیا، رپورٹ کارڈ آ گئی. وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا، اور وہ کہیں گے ہائے ہماری کمبختی، ہائے ہماری برائی، ہائے ہمارا بیڑا غرق، مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، یہ کیسی کتاب ہے. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً، نہیں چھوڑی اس میں کوئی بھی چھوٹی بات، چھوٹی بات کے ذمہ میں آپ کے سامنے بات رکھ دی، کسی کو نہیں پتا چلا، آپ نے کسی کی طرف ایسے گھور کے دیکھ لیا بالکل کہ اس کو، اس کا دل، اس کا نفس اس سے متاثر ہوتی، یار مجھے ایسے کیوں لے گیا، کیا مجھے حقیر سمجھتے ہیں، اس کے دل کو ٹھیس لگ گئی، کسی کو نہیں پتا چلا، لیکن وہ کوئی بھی چھوٹی کتاب، کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی بات اس کتاب میں مسنگ نہیں ہوگی. ولا کبیرہ، اور بڑی بات کی بات یہ الگ ہے، وہ بھی ہوگی، الا احصاها، مگر وہ اس نے تمام کے تمام کا احاطہ کر لیا، وجدوا ما عملوا حاضرا، اور انہوں نے جو بھی اعمال کیے ہوں گے اس کو اپنے سامنے موجود پائیں گے، ولا یظلم، اب یہاں پہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ وہاں تو معاملہ جو ہے بڑا خطرناک ہو جائے گا، اب اللہ تعالیٰ تسلی بھی دے دیں، ولا یظلم ربک احدا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی پر بھی بالکل بھی ظلم نہیں کرے، کسی ایک پر بھی ظلم نہیں کرے گا، کوئی ظلم نہیں ہوگا اس کے ساتھ. ظلم کیا ہے؟ کسی شے کو اس کے جائز مقام سے اٹھا کے دوسرے مقام سے کر دینا، کسی شے کو اوپر سے نیچے لے آنا یا نیچے سے اوپر لے جانا، یہ ظلم ہے. اگر کسی نے کسی کے ساتھ کوئی برائی کی ہو، اس کو اس برائی کا پورا پورا اجر، پورا پورا بدلہ نہ ملے، یہ ظلم ہو جائے. کسی نے کسی کے ساتھ کوئی اچھائی کی ہو اور اس کو اس اچھائی کا بدلہ نہ ملے، یہ ظلم ہو جائے گا. تو کسی کے ساتھ بھی ظلم نہیں ہوگا، کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی، کوئی بے عدلی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ اس حوالے سے ہمیں اپنے حفاظت میں رکھے. یہ تو ہو گیا پھر وہ نام اعمال کا معاملہ کہ جب میدان حشر میں معاملات طے کیے جائیں گے. پھر محاسبہ ہوگا. سورۃ بقرہ آیت نمبر 84 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ محاسبے کا معاملہ کیا ہوگا، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور خواہ ظاہر کرو جو کچھ بھی تمہارے دلوں میں تھا، جو کچھ بھی تمہارے جیوں میں تھا، اور تُخفُوهُ، یا اس کو چھپاؤ. بات یہاں پہ آتی ہے، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ اس کا لازمن حساب کرے گا. جو دل میں بات چھپی ہوئی ہے، خدا نخواستہ خدا نخواستہ خدا نخواستہ، کسی کے حوالے سے حسد، کسی کے حوالے سے جلن، کسی کو دلی دل میں جیسے کہتے ہیں کہ اس نے اس کے منہ پہ تو کچھ نہیں کہا لیکن دلی دل میں خوب گالیاں دی ہوں گی، تو ان سب تمام چیزوں کا جو ہے نا محاسبہ ہوگا. یحاسبکم بہ اللہ، اللہ اس کا تم سے حساب لے گا. فیغفر لمن یشاء، تو بس بخش دے گا جس کو وہ چاہے گا. وہ یعذب من یشاء، اور عذاب دے گا جس کو چاہے گا. اللہ تعالیٰ اس حوالے سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے اور ہمارا حساب، ہمارا معاملات آسان فرمائے. واللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والے ہیں. مطلب یہ دلوں کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہوتا ہے، ایسے ایسے اس میں خیال آتے ہیں، ایسے ایسے اس میں گمان آتے ہیں دوسرے کے حوالے سے، یا تو حسن زن ہوتا ہے یا سوئے زن ہوتا ہے. انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، زیادہ سوئے زن ہی ہوتا ہے. اچھا یہ مجھے دیکھ کے مسکرا رہا ہے تو یقیناً جو ہے نا میرا مذاق اڑا رہا ہے. اچھا یہ دونوں آپس میں جو بات کر رہے ہیں یقیناً میرے خلاف کوئی جو ہے نا پلاننگ کر رہے ہیں، میرے خلاف ہی کوئی جو ہے نا مذاق کی بات کر رہے ہوں گے. ان سب چیزوں کا اس دن حساب دینا پڑے گا کہ تمہیں کیوں اپنے بھائی کے خلاف تم نے سوئے زن رکھا، کیوں حسن زن نہیں رکھا کہ یقیناً میرے لیے جو ہے نا کوئی اچھی بات ہے، مجھے کچھ بتانے والے، کوئی خوشخبری دینے والے. اللہ تعالیٰ اس حوالے سے بھی، اس دل کے حوالے سے ہمیں اپنے آپ پہ قابو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اجتماعی محاسبہ ہوگا. سورہ نساء آیت نمبر 41، ایک تاریخی واقعہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، ان کو بولے ذرا مجھے قرآن سناؤ. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی، آپ پہ تو قرآن نازل ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ہاں، مجھے دوسروں سے قرآن سننا اچھا لگتا ہے. بہرحال انہوں نے سورہ نساء تلاوت فرمانی شروع کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے، یہاں تک کہ سورہ نساء آیت نمبر 41 آئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسبک، رک جاؤ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو اور وہ رو رہے. میں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا معاملہ ہے؟ وہ معاملہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا جب میں اس آیت کا ترجمہ کروں گا. فقی فائدہ جتنا من کل امت بشہید، پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کیا کیفیت ہوگی، کیا معاملہ ہوگا جب لائیں ہم ہر امت میں سے ایک گواہ. وجتنا ذکا اعلی ہاؤلاء شہیدا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو لے کر آئیں گے اس آپ کی محبوب امت کے خلاف گواہ. اس پر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ مجھے اپنی امت کے خلاف گواہی دینی پڑے گی. اللہ تعالیٰ اس حوالے سے ہم پہ رحم فرمائے کہ سورہ فرقان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایتاً کہیں گے کہ میں نے میری اس امت نے اس قرآن کو محجورا بیکار شہ سمجھ کے پیچھے پھینک دیا تھا، اس کو تکیہ بنا لیا تھا. معاذ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل ہونے سے بچائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ گواہی قائم کر کے جا چکے، خطبہ حجت الوداع آپ کے سامنے, اس کے اینڈ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام سے تمام ایک لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام سے پوچھا, ہر بار لاکھ کیا میں نے تم تک یہ بات پہنچا دی, میں نے تمہارے تک دین پہنچا دیا, میں نے تم کو دین پر عمل کر کے دکھلا دیا. ایک لاکھ سے زائد صحابہ کرام نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہفتے نصیحت ادا کر دیا, ہفتے وصیت ادا کر دیا, پہنچانے کا حق ادا کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اللہ کو گواہ ٹھہرا دیا, اللہم اشہد اللہم اشہد, یا اللہ تو بھی گواہ رہنا, آگے اپنی زبانوں سے اقرار کر. اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو نصیحت فرمائی کہ اب وہ لوگ ان کو پہنچائیں جو یہاں موجود ہیں, ان کو پہنچائیں جو یہاں موجود نہیں ہیں. ایک حدیث کے مطابق خانہ کعبہ میں ایک فرض نماز کا ثواب ایک لاکھ فرض نمازوں کے برابر ہے. مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرض نماز کا ثواب 50,000 فرض نمازوں کے برابر. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی کہاں قبریں ملتی ہیں؟ افریقہ میں مل رہی ہیں, آپ کے یہ ہندو پاک کے حوالے سے علاقوں میں مل رہی ہیں, اور پتہ نہیں کہاں کہاں مل رہی ہیں. اس فرض کو ادا کرنے کے لیے کہ بل لے گو انی ولا آیتن, پہنچاؤ میری جانب سے خواہ ایک ہی آیت ہو, اس فرض کو ادا کرنے کے لیے. اور جب محاذے کا وقت آئے گا تو اگلی باری تمہاری ہوگی ان کی امت کی. وہ کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شہداء علی الناس, اور اسی طرح ہم نے تم کو بنایا درمیانی امت تاکہ تم گواہ ہو جاؤ لوگوں کے خلاف. جب تم سے پوچھا جائے کہ کیا تم نے پیغام پہنچا دیا تھا, ہمارا ایک پروگرام ہو رہا تھا اس طرح کا پروگرام کہلاتا ہے, تو ہمارے ایک ساتھی نے بولا کہ اس وقت معاملہ یہ ہوگا کہ اجتماعی طور پہ ہم بولیں گے ہاں جی پہنچا دیا تھا, دوسرے لوگوں سے پوچھا گیا تم نے کیوں نہیں عمل کیا, انہوں نے وہ بولیں گے مثال کے طور پہ رکھ لیں, بش بولے گا کہ انہوں نے تو پہنچایا ہی نہیں, کس سے عمل کرنا تھا ہمیں پتہ ہی نہیں, تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ہاں جی کس نے پہنچایا تھا, تو ایک بولے گا اس نے پہنچایا تھا, دوسرا بولے نہیں میں نے نہیں اس نے پہنچایا, وہ بولے نہیں اس نے اس نے پہنچایا ہوگا. ایک لطیفے کی تو ہو سکتا ہے یہ بات ہو, لیکن واقعی تر اگر غور کیا جائے گا معاملہ یہی ہوگا, ہم سب آپس میں ایک دوسرے کے کندھے پہ رکھ رہے ہوں گے کہ شاید اس نے کر لیا ہوگا, اس کی ذمہ داری زیادہ تھی, اس کی زیادہ لمبی داڑھی تھی, اس کے ٹخنے زیادہ اونچے رہتے تھے, شلوار سے ٹخنے زیادہ ٹخن شلوار زیادہ اونچی رہتی تھی, اس کے معاملات زیادہ اچھے بہتر تھے, یہ نماز میں بہت پڑھتا تھا, شاید اس نے پہنچایا. نمازیں روزے زکات حج یہ تمام کی تمام عبادتیں انفرادی اجتماعی نہیں ہیں. اجتماعیت کے اعتبار سے قوم ہمیں وہ بننا ہے کہ جو دین پر عمل کرنے والی ہو, اپنے عمل سے ظاہر کرے کہ دیکھو میں یہ عمل کر رہا ہوں, اس کے یہ فوائد ہیں. تم بھی آؤ میرے پاس, مثال کے طور پہ آپ کے سر میں درد ہوا آپ نے پینڈول کھا لی, آپ کو فرق پڑا, ہاں جی یہ تو فرق ہے. دوسرے بھائی کے سر میں درد ہوا آپ اس کو کیا بولیں گے, نمک کھا لو, نہیں اب اس کو بھی یہی بولیں گے پینڈول کھا لو تو سر کا درد صحیح ہو جاتا ہے, وہ بھی پینول کھا لے گا اس کے بھی سر کا درد صحیح ہو جائے گا. آج دنیا بہت گہرے گہرے مسائل میں ہے, بہت بڑے بڑے مسائل میں, ان کا حل صرف ایک کے پاس ہے, وہ ہیں آپ, وہ ہیں ہم, وہ ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم. دا گائیڈنس اس کے پاس ہے, دا ہدایت اس کے پاس ہے, الہدا اس کے پاس ہے. اس کو پتا ہے کہ تمام مسائل کا حل کس میں ہے, جس نے پروڈیوس کیا ہے, جس نے تخلیق کی ہے, تمام کی تمام حل اس نے اس کی کتاب میں رکھ کے دے دیے کہ دیکھو جب تک اس کی پیروی کرتے رہو گے تم بالکل صحیح رہو گے. آج ہم اس کی پیروی نہیں کر رہے, اس کی پیروی اس کو اپنی پیروی کرنے کی طرف لے کر آ رہے ہیں. جیسے آج کل بڑے معاملات چل رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے بات تھوڑی سی آپ کو اس سے ہٹ کے لگے, لیکن ایک دل کا پھپولا ہے وہ آپ کے سامنے تھوڑ رہا ہوں, ایک اندر کی کڑھن ہے وہ آپ کے سامنے ظاہر کر رہا ہوں. ابھی ایک معاملہ آیا حقوق نسواں بل کے حوالے سے, ذرا سوچیے کہ نام سے انہوں نے ایک مہم چلائی, اب اگلی مہم چلا رہے شراب کو حرام حرام چیز کو حلال کرنے کے اعتبار سے شراب کو. ہاں جی نشہ بہت کر رہی ہے ہماری قوم, کیا کیا جائے بھائی, آپ نے شراب آرام کر دی ہے, پہلے شراب بند کر دی ہے, پہلے لوگ چرس نہیں پیتے تھے, ہیروئن نہیں پیتے تھے, وہ ایک رات شراب پیتے تھے, ایک رات کے ریٹرن ہوتے تھے, دوبارہ دوسرے اپنے کاموں پہ چلے جاتے تھے. لاجک بتاتی ہے, ہاں بات تو صحیح ہے, شراب بالکل حلال اگر مطلب عام کر دی جائے تو لوگ جب سے ہیروئن سے نجات پا جائیں گے, پوری پوری زندگیاں خراب کرنے سے بہتر ہے کہ ایک رات اپنی وہ نشے میں گزار اور باقی سارے کام بالکل صحیح کرنا. یہ تمام معاملات ہیں جس کی طرف آج ہم کوشش کر رہے ہیں کہ قرآن کو اپنی پیروی کروائیں. ولا تقربوا الصلاة وانتم سکارا, ہاں اصل معاملہ یہ ہے کہ نشے کی عادت میں شراب نہیں پینی چاہیے, معاذ اللہ سما مانگ رہا تھا, ایک اس کے پیچھے میں لے کر جانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح جو ہے ان کو اس اعتبار سے اپنے پیچھے چلانے کی کوشش کریں. میرا مطلب اگر معذرت کے دل کے قرآن کی جو آپ کے سامنے رکھنے پہ مجبور ہو گیا, بہت دنوں سے یہ اندر تھا کہ کہاں جا کے میں سر ماروں کہ یہ قوم ابھی بھی ہلنے کو تیار نہیں ہے. ہم جنس پرستی کے حوالے سے ایک بڑے چینل نے بات کر دی کہ بالکل نیچرل چیز ہے, ہر آدمی کی مرضی ہو جہاں سے چاہے اپنے یہ تمام معاملات پورے کرے. معاذ اللہ سما معاذ اللہ سما معاذ اللہ, کوئی ہمارے کانوں پہ جوئیں نہیں رہتی, کوئی ہمارے دل میں وہ قرآن اٹھاوے مارے سفر کے تم بات کیسی کر رہے ہو اور واقعات کون جہاں سے کر رہے ہیں. معاذ اللہ سما معاذ اللہ صابرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اتنے دن. اتنے دن غیر شادی شدہ رہے تو کیسے گزارا کر رہے ہوں صاحب اکرام اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے, ایسی بات ہے کیوں نہیں جاتی ہماری وہ غیرت. پھر ایک دوسرا جو معاہدے کا معاملہ ہوگا وہ انفرادی نوعیت کا ہوگا جس کا ذکر سورہ مریم آیت نمبر 95 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْضًا, اور قیامت کے دن تمام کے تمام جو سوال جواب ہونے وہ فرضاً فرضاً ہونے, ہم سب کو اکیلے اکیلے اپنے جوابات دینے. تھوڑا میں پانی مدد ذرا. وہ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْضًا, اور قیامت کے دن جو تمام کے تمام معاملات ہوں گے وہ بالکل فرفردن ہوں گے, ہر ایک سے انفرادی طور پر سوال جواب ہونے ہیں. جامع ترمذی کی حدیث سے اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی آدم کے قدم بنی آدم کے قدم ہل نہ سکیں گے جب تک کہ وہ پانچ باتوں کے جواب نہ دے دیں. یہ زندگی جو ہم نے تمہیں دی کہاں گزاری, اور بہترین چیز اس میں تم کچھ کر سکتے تھے, یہ جوانی کہاں کھپا دی, مال کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کر دیا, جو علم حاصل کیا اس پہ کتنا عمل کیا. انفرادی طور پہ یہ سوال ہونے, پیپر آؤٹ ہو چکا ہے اسی اعتبار سے میں تیاری بھی کر لوں. دیکھیں ہم زندگی کہاں گزار رہے ہیں. صحیح, جو لوگ جوانی اپنی ایسی جگہ گزار چکے جہاں نہیں گزارنی چاہیے تھی, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزار چکے, اب اللہ تعالیٰ سے توبہ کر. مال کہاں سے کمایا, آج وقت ہے آج دیکھنے کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کر رہے آج وقت ہے بہتری کی گنجائش ہے, جو حاصل کیا کتنا عمل کیا اعتبار سے آج بھی گنجائش ہے. کچھ لوگ اس سوال میں جواب نکالتے ہیں کہ نہ علم حاصل کرو نہ عمل کی نوبت آئے گی, ان سے الگ سوال جواب ہے. ہم نے تمہیں جو یہ احتیاط دی, یہ پانچ حصے تمہارے پاس تھی, کس طرح میں لائے ان کو, اپنی فیکٹریاں دو سے چار اور چار کی آٹھ کرنے میں تمہیں بہت آتے تھے, یہ مال دو کے چار چار کے آٹھ کرنا بہت آتا تھا, لیکن یہ سورج یہ زمین یہ آسمان تمہیں کس بات کی طرف بلا رہی تھی اس پہ تمہیں غور نہیں کیا, اس کو اس حوالے سے سوال جواب. اور جو علم حاصل کرنے والے الحمدللہ ہم وہ حضرات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے چنا ہے کہ آج ہم ایک درس قرآن کی محفل میں اور اس کی اپنی برکات, ان سے اس حوالے سے سوال ہوگا تمہیں تو پتا تھا کہ یہ کام کرنے والا تھا, تم نے کیوں نہیں کام کیا, اس حوالے سے سوال جواب ہوگا. آج ہمارے پاس وقت ہے, اللہ تعالیٰ نے ایک مہلت عطا فرمائی ہوئی ہے, اس کے حوالے سے ہمیں کام کرنا چاہیے. ایک معاملہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حدیث آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میری امت کا مفلس کون ہے. صحابہ کرام نے نہیں, مفلس کون ہوتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جوان نواز نے کہا کہ مفلس ہوتا ہے جس کے پاس درہم نہیں ہے دینار نہیں ہے, ہم تو اسی کو مفلس سمجھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہوگا کہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس آئے گا قیامت کے دن آئے گا, اس کے پاس نمازیں ہوں گی, اس کے پاس روزے ہوں گے, اس کے پاس حج غرض کے بہت ساری عبادات ہوں گی, لیکن کسی کو گالی دی ہوگی, کسی کا مال ہڑپ کیا ہوگا, کسی کا کسی اور اعتبار سے حق مارا ہوگا, تو پھر جب اللہ تعالیٰ کے دربار لگے گا تو حقدار کھڑے ہوں گے کہ اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی, اللہ اس نے پیچھے میری غیبت کی تھی, اس نے مجھ سے حسد کیا تھا, اس نے یہ اسے سوالے سے جلتا تھا, یہ اس نے میرا مال مارا تھا, اس نے میرا حق مارا تھا, تو اللہ تعالیٰ اس کے جو نیکیاں ہوں گی وہ ان کو شفٹ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی, حقدار ابھی بھی باقی ہوں گے, وہ بھی کھڑے ہوں گے اس کے حوالے سے اپنے وہ حق جتلا رہے ہوں گے, اللہ تعالیٰ کو بتا رہے ہوں گے کہ میرا اس کی طرف یہ نکلتا ہے, اس نے ایسے میرے پیسے مارے, اس نے ایسے مجھ سے وعدہ کیا, وعدہ خلافی کی. بہت چھوٹی چھوٹی باتیں محسوس ہوتی ہیں دنیا کے اعتبار سے, وہاں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بہت بڑے بڑے پہاڑ محسوس ہوں. اب اللہ تعالیٰ بولیں گے کہ چلو اب ان کے گناہ نکالو, جو حقدار ہیں ان کے بھی تو گناہ ہوں گے, وہ بھی انسان تھے, ان کے گناہ اٹھا کے اس کو دیتے ہو, اور جب یہ معاملہ ختم ہوگا تو ان گناہوں کے اعتبار سے اس کو جنت کے کسی لیول میں ڈالا جائے, جہنم کے کسی لیول میں ڈالا جائے گا. دنیا سے جب وہ آیا تو اس کے پاس نمازیں بہت, روزے بہت, حج بہت, حج کے عبادات بہت, اور جب معاملات پیش ہوئے, معاملات حل ہوئے, انصاف کا معاملہ آیا, عدل کا معاملہ آیا, تو وہ جہنم ہی ہوا. یہ ہے امت کا مخلص, اپنے اعمال کا حساب, اپنے اعمال کا معاوضہ آج کر لیں. کسی کو گالی دیو, آج اس کے ساتھ معاملات صحیح کر, کسی کے حوالے سے کوئی سوئے زن ہو اس کے لیے دعا کریں, اللہ تعالیٰ اس حسن زن کا علاج رکھا ہے اس نے کہ اس کے لیے دعا کرنا شروع کریں, اس کی بھلائی کے لیے, اس کی بہتری کے لیے, اللہ تعالیٰ آپ کے دل سے وہ حسن زن اریز کر دیں گے, مٹا دیں گے. کسی کی غیبت کی ہو پیٹ پیچھے, اس سے جا کے معاف کر لیں گے, بھائی اس کا ایسا منایا تھا تو میں نے آپ کی پیٹ پیچھے یہ بات کی تھی, مجھے معاف کر دیں, وہ معاف کر دیتا ہے, اچھی بات ہے, ورنہ پھر اس کے لیے دعا کریں. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طرح وہ معاملہ حل کر دیں گے قیامت کے دن, یا تو اس کو ثواب عطا فرما دیں گے, جزا عطا فرما دیں گے, اور ادھر توبہ کی وجہ سے مغفرت ہو جائے گی جو بھی معاملات ہوں. این رزلٹ یہی ہے اس دنیا کے اعتبار سے کہ دو گز کا کفن ہوگا اگر مسلمان ہوئے, مسلمان نہیں ہوئے معاذ اللہ ہندو ہوئے, کوئی اور معاملہ ہوا تو وہ تو الگ بات ہے, اگر مسلمان ہوئے دو گز کا کفن تو ملنا ہی ملنا, دو فٹ جانا ہے اور چھ فٹ کا گڑا ہو. یہ ٹوٹل جو بھی مال و زر ہے, جو پوری زندگی کمائی ہے, وہ ہے دو گز کا کفن, دو فٹ کا گڑا, دو فٹ نیچے اور چھ فٹ کا گڑا. اللہ تعالیٰ اس حوالے سے ہماری حفاظت فرمائے. جہنم کی ہولناکیاں وہ بھی ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے. ایک کہاوت ہے یا پتہ نہیں کہا جاتا ہے کہ انسان عام کے حوالے سے اتنا آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتا جتنی سزا سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. تو اگر ہمارے پیش نظر سزائیں ہوں, اس گھر کی ہولناکیاں ہوں, تو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ انسان بچنے کی کوشش کرے گا. فلرین کفرو, تو جن لوگوں کا معاملہ یہ ہوگا کہ انہوں نے کفر کیا ہوگا, نافرمانی کی ہوگی, قطعت لہم سیاب من النار, کاٹے جائیں گے جیسے درزی کاٹتا ہے نا کپڑے, کاٹے جائیں گے ان کے لیے کپڑے آگ میں سے. اچھا ہو سکتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کو یہ بات سمجھ میں نہ آتی ہو کہ آگ سے کیسے کپڑے کاٹے جائیں گے. آج اس سائنٹیفک دور میں یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ایک لباس آتا ہے جس کے اوپر آگ اثر نہیں کرتی. ابھی پچھلے دنوں ایک جو گاڑیاں چلاتے ہیں کیا کہتے ہیں ان کو, جی اسٹینڈ تو نہیں تھا, وہ ریسنگ ہوتی ہے, بہت ہائی فیول, ہائی فلیمیبل فیول اس میں ڈلتا ہے, نہیں فائر بریگیڈ والے جو ریسنگ لگاتے ہیں گاڑیوں کی, ریلی کار ریلی, اس میں ایک ڈرائیور کی موت یوں ہو گئی کہ وہ جب گاڑی رکی ہے تو پتہ چلا مرا ہوا ہے. کیسے مرا ہوا ہے؟ پتہ چلا کہ اس کے جسم کے اندر جو ہے نا وہ فیول جا رہا تھا اور اس کی ہیٹ اتنی ہو گئی کہ اس نے آگ پکڑ لی. اب وہ فائر پروف لباس پہنا ہوا ہے اور اندر سے پورا وہ جل گیا, گاڑی جا کے ٹکرا گئی, ہو گئی, وہ گئی, پتہ چلا اس کا لباس وباس کھولا تو اندر سے آگ نکل گئی. آج تو یہ سب ماننا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ایمان دیکھیں گے, انہوں نے سنا اور انہوں نے مان لیا کہ ہاں جی ایسا ہو سکتا ہے, آگ سے بھی جو ہے نا قتل یونس ہو سکتی ہے, اور پورا اس کے بالکل فٹ آ گئی ہوگی پوری آگ جسم میں, پورے بالکل ایئر بیگ ہوتا ہے, کہیں سے وہ تھوڑا سا وہ لیک تھا یا کھلا ہوا تھا, کیا معاملہ تھا اللہ عالم, پورا وہ جل گیا پچھلے سال جب آتے ہیں. اللہ رحم فرمائے اس حوالے سے. یوسف من فوقی رؤوسہم الحمیم, ان کے اوپر سے ان کے سر کے اوپر ڈالا جائے گا گرم کھولتا ہوا پانی, اس سے کیا ہوگا, یوسف بہ ما فی بطونہم, تو وہ نکال باہر کرے گی جو کچھ کے ان کے پیٹوں میں ہوگا. جب ان کے اوپر وہ گرم کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا تو ان کے پیٹوں میں جو کچھ بھی ہوگا وہ اس کو نکال باہر کرے گی, وہ جلوب, اور گل جائیں گی ان کی کھالے, اتنا وہ گرم پانی ہوگا. وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ, اور اس کے اوپر سے ان کے اوپر برسائے جائیں گے لوہے کے ہتھوڑے. كُلُّ مَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ, اور جب بھی وہ اس غم سے، اس تکلیف سے، اس بے سکونی سے، اب اس کو جو بھی آپ نام دے دیں اردو کے ترجمے کے اعتبار سے، ترجمانی کے اعتبار سے، جب بھی وہ اس سے نکلنے کا قصد کریں گے، کوشش کریں گے، وہ عید بھی ہاں وہ واپس لوٹا دیے جائیں گے، اس میں ٹھوکرے مارتے ہوئے ذلت و خواری کے ساتھ اس میں ڈال دیا جائے گا۔ سورہ تغابن آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے یوم یجمعکم لیوم الجمع، جس دن کے جمع کیا جائے گا جمع کرنے والے دن، ذالک یوم التغابن، وہ ہوگا اصل ہار جیت کے فیصلے کا دن، اصل عزت و رسوائی کا دن۔ میرا بھی تجربہ یقیناً آپ کا بھی ہوگا، کسی نے آپ سے کوئی بدتمیزی کر دی، کتنے دن، کتنے ہفتہ، کتنے بارہ سال کو یاد رہتا ہے؟ سوری کر لیا بات، سوری بھائی غلطی ہو گئی تھی مجھ سے، آئندہ نہیں کرو، صحیح کوئی بات، کیا کام ہونے، کیا کام کیا، پھر ایک عزت کا معاملہ آ جائے، پھر بات چیت شروع ہو جائے۔ کوئی بہت زیادہ آپ کی عزت کرتا ہے، ایک دن بدتمیزی کر دی، ساری عزت ختم ہو گئی اس کی۔ تو دنیا کا جو بھی معاملہ ہے کبھی ہمیشہ کا نہیں ہوتا، چاہے وہ نیگیٹو ہو چاہے پازیٹو ہو، عزت کا معاملہ چاہے جنت کا معاملہ ہو، وہ دن ہوگا اصل تغابن کا دن، اصل حاجت کے فیصلے کا دن، اصل عزت اور رسوائی کا دن، خالدین فیہا والا معاملہ ہوگا، کہ جہاں بھی وہ ہوگا وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہوگا۔ اب نار ہوا پتا، اب جنت ہوا پتا، یا تو جہنم ہوگی ہمیشہ ہمیشہ کی، آگ ہوگا ہمیشہ ہمیشہ کی، یا جنت ہوگی ہمیشہ ہمیشہ کی۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، یا رب العالمین ہم سب کو آپ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ وذوقوا عذاب الحریق، آگے فرماتے ہیں سورہ حج کی آیت نمبر 19 سے 22 تک آپ کا سامنے ترجمہ رکھا، وذوقوا عذاب الحریق، اب چکھو تم اس جہنم کے عذاب کا مزہ، اس آگ کے عذاب کا مزہ۔ بخاری مسلم حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کے عذاب کی کم ترین کیفیت یہ ہے کہ کسی انسان کو لوہے یہ آگ کے جوتے اور آگ کے قسمے پہنا دیے جائیں، جس کی گرماہٹ اس کا جو دماغ ہے وہ کھولے گا، اور وہ اس وقت یہ سمجھتا ہوگا کہ اس کو سخت ترین عذاب دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، کنٹراسٹ بھی ہے، دوسری کیفیت بھی ہے، جس نے باوقار زندگی گزاری اس دنیا میں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے ساتھ اس دنیا میں زندہ رہا۔ الذین آمنوا بآیاتنا، جن لوگوں، جو لوگ ایمان لے کر آئے ہماری نشانیوں پر، ہماری آیات پر، وکانوا مسلمین، دیکھیں صرف ایمان لانے کی بات نہیں ہے، آگے ہمیں یقین ہے قرآن بالکل سچا کلام ہے، یہ معاملہ نہیں، وکانوا من المسلمین، اور وہ رہے فرما برداروں میں سے، فرما برداروں میں سے تھے۔ ادخلوا الجنہ، ان کو کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جنت میں، جنت میں انتم و ازواجکم، تم اور تمہاری بیویاں، تم اور تمہارے جوڑے، تحبرون، تمہاری آؤ بھگت کی جائے گی، تمہیں ویلکم کیا جائے گا، تمہاری سیوا جائے گی۔ اب جو بھی آپ کے اس حوالے سے ذہن میں الفاظ آتے ہیں، بہترین الفاظ آتے ہیں، آؤ بھگت میرے ذہن میں الفاظ آیا، اس کے حوالے سے میں نے یہ جو الفاظ استعمال کیے ذہن میں الفاظ آتے ہیں، تو آپ کو یہ بات یقیناً معلوم ہوگی کہ کسی بھی زبان کا ترجمہ ممکن نہیں ہے، ترجمانی کی جا سکتی۔ مثال کے طور پہ جاہل یا غافل، دونوں اس میں عربی میں تقریباً ہم معنی الفاظ ہیں، لیکن اردو میں ایک دوسری انتہا پر ہے، دوسری انتہا پر ہے۔ جاہل جس نے دنیاوی اعتبار سے کوئی چیز نہ پڑھی ہو، غافل جو کسی حوالے سے غفلت میں ہو، کسی حوالے سے اس نے پردہ پوشی کا معاملہ ہوا ہو، کوئی سامنے چیز ہے لیکن وہ سے غافل، تو کسی بھی زبان کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا، ترجمانی کی جا سکتی بات کو سمجھانے کے اعتبار سے۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف تراجم میں آپ کو فرق ملتا ہے مفہوم کے اعتبار سے، صحیح جی۔ اچھا جی، تمہاری او بھگت کی جائے گی، یوتاب علیہم بصحاف من ذہب و اکواب، اور جب ان کو پیش کیے جائیں گے پیالے اور سونے کے برتنوں میں جو ہے نا کھانا پینا دیا جائے گا، اور کیا ہوگا، وفیہا ما تشتہی انفس، اور اس میں وہ تمام چیزیں ہوں گی وہ جو جی چاہیں گے۔ مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا بہت ہی خوبصورت سا جو ہے مرغا آ جا رہا ہے، اگر یہ بھن کے مل جائے فوراً بھنی ہوئی مرغ مسلم شامل پاس آ گیا، یا بس گولڈن پیسز ہوں اس کے، تو اس کے جو بھی گولڈن پیسز ہوتے ہیں مرغے کے وہ آ جائیں، یا کڑھائی کھانے کا دل چاہ رہا ہے، دل جانے کی بات ہوگی، یہ یہاں پہ مشکل لگ رہا ہے لیکن وہاں پہ بہت ہی آسان ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ پوری جنت انسان کی خدمت کے لیے ہوگی، یہ جو اس کا جیت جیت جائے، وہاں یہ معاملہ نہیں ہوگا کہ انگور کٹے ہیں، وہاں جو جیت چاہے، روسٹڈ بٹیر حاضر ہو گیا، سردیوں کا موسم چل رہا ہے آم کھانے کا دوسرا، سرولی ہو تو کیا ہی بات، ہاں سرولی آ گئی، وہ بڑے بڑے میٹھے میٹھے آم ہوں گے ایسے بالکل نہیں جیسے، ارے یہ تو وہی جو ہم جنت میں دنیا میں کھایا کرتے تھے، لوگ کہیں گے لیکن اس کا ٹیسٹ انتہائی مختلف ہو. وہ بھی علماء کرام اس حوالے سے لکھتے ہیں کہ وہ اس لیے ملتے جلتے ہوں گے تاکہ نئی چیز انسان عموماً دیر سے حاصل کرتا ہے, جب وہ دیکھے کہ ہاں جی دنیا والا یہ آم لگ رہا ہے اب یہ کھایا جا سکتا ہے, لیکن اگر وہ یہ آم ہو تربوز جتنا تو بندہ بھی سوچے گا یہ میں کیسے کھاؤں گا, یہ تو بڑا عجیب سا آم ہے. ہاں وہ آم جیسا ہی ہو جیسے دنیا میں ہوتا ہے, اب وہ کھائے گا ہاں یہ تو بڑا ہی مزیدار ہے, اس کا تو معاملات ہی الگ ہیں. اور اگلی بات وہ تنزل اعین, اور ان کے لیے اس میں آنکھوں کا مزہ بھی ہوگا. اللہ عالم یہ کیا معاملہ ہو, آنکھیں بھی ان کی ادھر بڑی شاد ہوں گی, بڑی آباد ہوں, غالباً گرینری کا ہو سکتا ہے کچھ معاملہ ہو کہ بہت زیادہ گرینری ہوگی, بہت زیادہ کوئی ایسا اللہ تعالیٰ ہمیں دیں گے. محترم حضرت جنت کا تو معاملہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی آنکھ نے دیکھا نہیں, کسی کان نے سنا نہیں, کسی کے دل پر اس کا گمان تک نہیں گزرا, خیال نہیں. مجھے خیال آ سکتا ہے کہ میں ڈاکٹر سرار احمد بن جاؤں, اور گمان کیا ہو سکتا ہے کہ میں سپر مین بن جاؤں, دروازے پر وہ اڑتا پھروں, یہ ہوتا ہے گمان. کوئی ایسا فکشن جو ہو ہی نہیں سکتا ہو, کسی کے دل میں اس کا گمان تک نہ گزرا ہو. آپ بہترین سے بہترین چیز سوچ لیں کہ اتنا خوبصورت باغ ہوگا, ایسے نہریں ہوں گی, ایسے درخت ہوں گے, ایسے پہاڑ ہوں گے, تو وہ گمان بھی آپ کا کمی ہوگا جنت کے اعتبار سے, کسی کے دل میں اس کا گمان بھی نہ گزرا ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو وہ محنت لیکن یہاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں وہ جنت اللہ تعالیٰ وہاں عطا فرمائے. آگے فرماتے ہیں وہ تلکل جنہ, اور یہ ہے وہ جنت, یہ ہے وہ باغ, التی اورثتموها, جس کے تم وارث ہو, دے بھی دی گئی تمہاری ہوئی ہے, جاؤ. بما کنتم تعملون, بات وہی آ رہی ہے بسبب ان اعمال کے جو تم کرتے رہے. اب اگر اعمال اس قابل ہوئے تو معاملہ صحیح ہے, لیکن خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ قابل نہیں ہوئے تو معاملہ اس کے برعکس ہوگا. سورہ توبہ آیت نمبر 111 میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں ان اللہ اشترا من المؤمنین, بے شک اللہ تعالیٰ نے ایک دیل کر لی ہے مومنین سے, ایمان لانے والوں سے جنہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا, باموالکم وانفسکم, ان کی جانوں ان کے مال کے بدلے اور ان کی جانوں کے بدلے. کیا ہم نے دے دیا, کیا ہم نے لے لیا ہے, ہم نے اپنی جانے اور مال تو دے دیا, یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. بِأَنَّ الْجَنَّةَ, کہ ان کو دی جائے گی جنت. اب جس نے اپنا یہ مال اور اپنی یہ جان اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگا دی, اللہ تعالیٰ نے جس طرح بتایا ویسے کام کر دیا اس کا, تو وہ تو جنت حاصل کر لی. اور خدا نہ خاصا جس طرح اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اس طور پہ اس طریق پہ ہم نے یہ مال اور یہ جان نہ لگا سکے تو یہ مال اور جان بھی گئی, کام سے کام ہو جائے گا اس, اور وہ جنت بھی آپ سے چلی جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم وہ محنت کر لیں اس دنیا میں تاکہ وہاں جا کے جنت کے مزے لوٹ سکیں. مطلب حضرت اب آپ کے سامنے کچھ احادیث رکھ رہا ہوں اس اعتبار سے کہ جس چیز کے پیچھے ہم چل رہے ہوتے ہیں, جس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عیس عبد الدیناری عبد الدرہم, تباہ ہو جائے ہلاک ہو جائے درہم و دینار کا بندہ. اس دنیا کی کیا حیثیت ہے اللہ کے نزدیک, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک جو ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے. فرماتے ہیں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی قدر و قیمت مچھر کے پر کے جتنے ہوتی, مچھر نہیں مچھر کے بھی پر کے برابر ہوتی, تو کسی کافر کو کسی منکر کو, کافر و منکر, کافر کسے کہتے ہیں چھپانے والے کو, نکیر کر دینے والے کو, انکار کر دینے والے کو, کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا. اگر اس دنیا کی قدر و قیمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو کسی انکار کرنے والے کو ایک گھونٹ پانی تک نہیں دیتا. مطلب کچھ کافر ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہ میں اللہ کو مانتا ہوں نہ میں ہماری بادات کے طریقے کو مانتا ہوں, کچھ کافر وہ بھی ہوتے ہیں کہ ہاں ہاں میں اللہ کو بھی مانتا ہوں, ان کتابوں کو بھی مانتا ہوں, رسولوں کو بھی مانتا ہوں, یہ کون کافر ہے؟ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں سورہ مائدہ میں, نہیں جی بہرحال اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, اور جو کوئی سورہ مائدہ آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلے نہ کریں وہی لوگ تو کافر ہیں. ترمذی شریف کی حدیث کہ زانی زنا نہیں کرتا حالت ایمان میں, چور چوری نہیں کرتا حالت ایمان میں, شراب شرابی نہیں جیتا حالت ایمان میں. بخاری شریف کی حدیث کوئی بھی گناہ کرنے والا جب گناہ کر رہا ہوتا ہے تو اس کا ایمان اس کے سر پہ معلق ہو جاتا ہے, اس کا وہ حالت ایمان میں نہیں ہوتا. یہ وہ قلبی ایمان ہے. ایمان کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان کا درجہ یہ ہے ایمان کے حوالے سے کہ جب تم نماز پڑھ رہے ہو تو تم ایسے نماز پڑھو کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ تم نہ کر سکو تو یہ یقین رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ ہے وہ ایمان کی کیفیت کہ میں کوئی کام نہیں کر رہا ہوتا مگر اس کے علم میں وہ مجھے دیکھ رہا ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیخی شریف کی حدیث, جو شخص دنیا کو اپنا محبوب مطلوب بنائے گا وہ اپنی آخرت کا ضرور نقصان کرے گا. ایسی بات ہے, دنیا کے حوالے سے محنتیں نہیں لگ رہی, محنت آخرت کے حوالے سے, تو دنیا کا تو نقصان ہونا ہی ہے. اور جو کوئی آخرت کو محبوب رکھے گا وہ اپنی دنیا کا ضرور نقصان کرے گا. اگر دنیا کے اعتبار سے کام کرے گا تو آخرت کا نقصان کرے گا, اگر آخرت کے حوالے سے کام کرے گا تو دنیا کا نقصان ہوگا. 60 یا 70 سال اونلی صرف. آگے فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, یہ بھی بیہقی شریف کی روایت ہے, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کوئی ایسا ہے کہ پانی پر چلے اور اس کے پاؤں نہ بھیگیں. اب دیکھیں کتنی مثالوں کے ذریعے سمجھانے والا معاملہ ہے. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ واقعی کوئی ایسا ہے کہ جو پانی پہ چلے لیکن اس کے پاؤں نہ بھیگیں, اب کیا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایسا تو کوئی نہیں ہوگا کہ جو پانی پہ چلے اس کے پاؤں نہ بھیگیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل اسی طرح دنیا دار جو دنیا کی کام کرنے والا ہے یا دنیا میں زندگی گزارنے والا ہے وہ نہیں سکتا کہ گناہوں سے بچ جائے. کتنی جامع مثال ہے. جواب الکلم کہلاتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث و اقوال. حضرت عمر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دونوں مونڈے پکڑے, یعنی کہ میرے دونوں کندھے پکڑے اور ارشاد فرمایا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ پردیسی ہو یا راستہ چلتا مسافر. بخاری شریف کی حدیث کہ دنیا میں ایسے ہمیں زندگی گزارنی ہے جیسے یہاں سے کل ہمیں چل دینا ہے. بہت پیاری مثال دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ آپ یہاں سے گئے لاہور اور کسی ہوٹل میں ٹھہرے, اب اس ہوٹل میں جو بھی ہے ٹی وی ہو, فریج ہو, بیڈ ہو, الماری ہو, اس میں آپ مزید چیزیں لا کے رکھتے نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ مجھے یہاں سے کل پرسوں ترسوں ایک مہینے بعد چلا جانا ہے, تو وہاں اپنی ایسٹس جمع نہیں کر رہے ہوتے. اللہ تعالیٰ اسی حوالے سے ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. آخری حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, پھر ایک نظم آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, ایک طویل حدیث ہے, ایک طویل خطبہ ہے, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز کے لیے گھر سے تشریف مسجد تشریف لائے تو آپ نے لوگوں کو اس حال میں دیکھا کہ گویا وہاں مسجد ہی میں وہ کھلکھلا کر ہنس رہے ہوں. کھلا کر ہنسنا یعنی کہ آواز نکلنا یا بانچے کھل جانا جسے کہتے ہیں, ہونٹ بالکل کھل گیا اور دانت نظر آنے لگے اور آواز بھی آنے لگے, اور یہ حالت علامت ہی غفلت کی زیادتی کی. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حالت کی اصلاح کے لیے ارشاد فرمایا, میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اگر تم لوگ لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو زیادہ یاد کرو تو وہ تمہیں غفلت میں مبتلا نہ ہونے دے, لہٰذا موت کو زیادہ یاد کیا کرو. حقیقت یہ ہے کہ قبر ہر روز پکارتی ہے, میں مسافرت اور تنہائی کا گھر ہوں, میں مٹی اور کیڑوں کا گھر ہوں. جب بندہ زمین کے سپرد کیا جاتا ہے جو حقیقی مومن و مسلم ہو تو زمین کسی عزیز اور محترم مہمان کی طرح اس کا استقبال کرتی ہے اور کہتی ہے مرحبا, یعنی کہ میرا دل دیدہ فراش راہ ہو. یہ میں نے عزیز جو لی ہے مولانا منظور احمد نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو معرفت الآراء کتاب ہے, معرفت الحدیث, اس کی تیسری جلد سے دی ہیں. کتاب الرقاق بہت ساری ہیں, آپ کے سامنے صرف دو یا تین رکھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. تو زمین کہتی ہے مرحبا, ویلکم, خود آئے اور اپنے گھر آئے, یعنی کہ یہ تمہارا اپنا ہی گھر ہے جہاں تم آئے ہو. تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جتنے لوگ میرے اوپر چلتے تھے ان میں سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ چاہیے تم ہی تھے, اور آج جب تم میرے سپرد کر دیے گئے ہو اور میرے پاس آ گئے ہو تو تم دیکھو گی کہ تمہاری خدمت, تمہاری مزاج پرسی, تمہاری راحت, تمہاری بھلائی کے لیے, تمہاری راحت آسانی کے لیے میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرتی ہوں. اب یہ بھی ترجمانی کرنی پڑے گی کہ اتنی ساری چیزیں میں تمہارے پاس بک جاتی ہوں تمہارے سامنے, یہ والا معاملہ ہے, میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرتی ہوں. پھر وہ زمین اس بندے مومن کے لیے حد نگاہ تک وسیع ہو جاتی ہے. حد نگاہ, آپ کہیں کھڑے ہوں کسی ایسے میدان میں جہاں پہ کوئی بیریئر نہ ہو, یعنی کہ آپ جہاں تک دیکھنا چاہیں وہاں دیکھ سکیں, تو جہاں تک آپ کی نگاہ جا سکتی ہے وہ کہلاتی ہے حد نگاہ. تو زمین اس آدمی کے لیے حد نگاہ تک وسیع ہو جاتی ہے اور اس کے واسطے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے. اور جب کوئی سخت بدکار قسم کا آدمی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان نہ لانے والا آدمی زمین کے سپرد کیا جاتا ہے تو زمین اس سے کہتی کہ جتنے آدمی میرے پاس چلتے تھے تو مجھے ان سب سے زیادہ مقبوض تھا, میں سب سے زیادہ اس پہ غضب کرتی تھی, اور آج جب تو میرے حوالے کر دیا گیا ہے اور تو میرے قبضے میں آ گیا ہے تو ابھی تو دیکھے گا کہ میں تیرے ساتھ کیا کرتی ہوں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر وہ زمین ہر طرف سے اس کو بھیجتی ہے اور اس کو دباتی ہے, یہاں تک کہ اس کے دباؤ سے اس کی پتیاں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلی دوسرے ہاتھ کی انگلیاں میں ڈال کر ہم کو اس کا نقشہ دکھلایا کہ ایک طرف کی پتیاں دوسری طرف کی پتیوں میں اس طرح گھس جاتی ہیں, گھس جاتی ہیں. پھر یہ پھر اس پر 70 اندھے مسلط کر دیے جاتے ہیں, جن میں سے ایک اگر زمین سے پر سے پھنکار مار دے, زمین کے کسی ٹکڑے پر وہ اپنی پھنکار مار دے, جس نام کہتے ہیں وہ پھنکار مار دے, تو رہتی دنیا تک وہ زمین سبزہ نہ اگا سکے, اس کا یہ معاملہ ہوتا ہے. پھر یہ اندھے اسے برابر کاٹتے نوچتے رہتے ہیں, یہاں تک کہ قیامت اور حشر کے بعد حساب کے مقام تک پہنچا دیا جاتا ہے. اور یہ وہ مقام جہاں وہ کہتا ہے کہ ہمیں کس نے اٹھا دیا ہماری آرام گاہوں سے, یہ اس کو عذاب مل رہا تھا اور وہ کہہ رہے کہ ہمیں کس نے اٹھا دیا, یہ تو اور زیادہ خطرناک موقع ہے. اما عائشہ رضی اللہ عنہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہر کوئی بالکل الگ ننگا ہوگا. اما عائشہ پوچھتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم لوگ کو شرم نہیں آئے گی, لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عائشہ اس وقت کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہوگا, نفسی نفسی کا معاملہ ہوگا, ہائے میری جان, ہائے میری جان, میں کس طرح وہ یہ تو میرا فلانا جاننے والا ہے, کہیں یہ مجھے پہچان نہ لے اور اپنا وہ اپنا جھگلا دے, وہ چیز مجھ سے نہ مانگ لے, بچو اس سے. یہ تو فلانے لوگ آ رہے ہیں, یہ ان لوگ سے تو میں نے یہ معاملہ کیا تھا, ان سے بچو. بھاگتا پھرے گا, چھپتا پھرے گا ہر آدمی کہ میں کسی طرح کسی کی نظروں میں آ نہ جاؤں, یہ اس کا معاملہ ہوگا. قیامت اور حشر کے بعد حساب کے مقام تک پہنچا دیا جائے. ابو خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اس کے سوا کچھ نہیں کہ قبر یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا دوزخ کی خندقوں میں سے ایک خندق ہے. اللہ تعالیٰ ہماری قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے. اب آپ کے سامنے ایک نظم ہے, مجھے بڑی پیاری لگی, موضوع سے کچھ ریلیونٹ بھی محسوس ہوئی, آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار, مجھ میں کیڑے مکوڑے بے شمار. ہمارے وہ بھائی جو کچھ نہ کچھ ایکسرسائز سے تعلق رکھتے ہوں, وہ اپنے مسلز وغیرہ بنا رہے ہوں, تو اس کا اینڈ ریزلٹ یہی ہے, کیڑے مکوڑوں کے لیے تیار ہے. مجھ میں کیڑے مکوڑے بے شمار, قبر میں تو اکیلا جائے گا, روئے گا, گھبرائے گا, چلائے گا, بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار, یہ دنیا وفا کے قابل نہیں ہے. ماہر قادری کا شعر ہے, یہ مکر بھری دنیا جینے کے نہیں قابل, ماہر تجھے جنت میں اقبال بلاتا ہے, بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار, تو اچانک موت کا ہوگا شکار. تیرا منصب تیرا فن اہل عہدہ تیرا, تیرا منصب تیرا پودا تیرا, کچھ نہ کام آئے گا فرمایا تیرا, پہلوانوں کو پچھاڑا موت نے, کھیل کتنوں کا بگاڑا موت نے, کیسے کیسے بادشاہ بھی چل دیے, خوبصورت نوجوان وہ بھی چل دیے, تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک, کب تک یہاں رہنا ہے, مطلب اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اس کو ایک دن یہاں سے جانا ہے. تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک, تو یہاں یعنی کہ دنیا میں تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک, قبر میں میت اترنی ہے ضرور, ارے جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور, جو تم یہاں کرو گے وہی وہاں جا کے کاٹنے ہیں. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے, ہوئے نامور بے نشہ کیسے کیسے, زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے. اللہ تعالیٰ اس اعتبار سے ہمیں یقین کی توفیق عطا فرمائے کیا مجھے مرنا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی کہا یا سنا گیا مجھے بھی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اولین میں اپنا مخاطب خود ہی ہوں, مجھ میں جو کمزوریاں, ان الانسان اعلیٰ نفس ہی بصیرہ, ہر انسان اپنے بارے میں جانتا ہے کہ وہ خود کہاں کھڑا ہے, اور مجھے اپنے ہی گربان میں جھانکنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے معاشرے کا ایک اسلوب یہ ہے کہ جو بھی بات پتہ چلی پہلے دوسرے میں ڈھونڈتا ہے, اپنے گربان میں جھانکنے کی توفیق عطا فرمائے کہ دین کے معاملے میں سلیم الدین خود کہاں کھڑے ہوئے, وہ خود کتنا عمل کر رہے ہیں اور کتنی بات پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر.